أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معرفت ولایت کے عنوان سے 1432 ہجری کے اس تیسرے عشرے کی چھٹی مجلس، اور چھٹی مجلس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا عشرہ مکمل ہو گیا اور اب آدھا عشرہ باقی. تو قرآن کریم کی میں نے دو آیتوں کی تلاوت آج کی ہے. جس پہلی آیت کی تلاوت کی ہے وہ بھی ہر مومن کو بخوبی یاد ہے، اور دوسری آیت بھی. دونوں آیتیں ایسی ہیں کہ نہ حوالہ دینے کی ضرورت نہ ترجمہ کرنے کی، لیکن یہ بہت کم صاحبان ایمان کے علم میں ہے کہ دونوں آیتوں کے درمیان کتنا گہرا ربط اور تعلق. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ آیت اور آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون، ان دو کے درمیان کتنا گہرا ربط ہے. آخری پانچ مجالس میں اسی چیز کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور صرف ایک جملہ ایسا عرض کر دوں کہ شاید بہت سارے مومنین کے لیے یہی ایک جملہ یصلون علی النبی والی آیت کا پورا پیغام اس طرح پہنچا دے کہ پھر انہیں باقی چار مجالس میں آنے کی ضرورت نہ پڑے. البتہ ثواب کی نیت سے آئیں تو بے شک. اور وہ یہ ہے کہ پہلی آیت ولایت کا حکم دے رہی، دوسری آیت ولایت کا طریقہ سکھا رہی. معرفت ولایت، 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 یہ ولایت ہے کیا؟ جس کی وجہ سے 10 ہجری کے غدیر خم کے میدان سے لے کر 260 ہجری کی 8 ربیع الاول کو سامرہ کے قید خانے میں 11 امام کی شہادت تک، 10 ہجری سے 260 ہجری، غدیر خم کے میدان سے سامرہ کا قید خانہ، پہلے امام سے 11 امام، اس انداز دشمنی کا سلسلہ چلتا رہا اور مظالم کیے جاتے رہے، وہ ہے کیا ولایت؟ اور بہت کھل کے میں کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں، یہ خالی 260 ہجری نہیں، اس وقت سے لے کے آج تک ولایت کے ماننے والوں سے جو بھرپور انتقام لیا جا رہا، وہ ولایت ہے کیا؟ بس کل کی مجلس کے آخر میں ایک بہت ہی مختصر مثال کے ذریعے، غلام کی مثال، ولایت کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ بہرحال یہ تیسرا عشرہ چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ کے ساتھ والا عشرہ، دو دن جو چوتھے امام کا بیان ہوا اس میں اپنے موضوع اصل موضوع پر بھی رہا، لیکن ایک دو چیزیں اور ابھی بیان کرنے کا دل چاہتا ہے، امام معصوم کی سیرت کی، اور پھر میں اشاروں میں نہیں براہ راست اپنے عنوان پہ آ جاؤں گا. کل کی مجلس میں اشارے رہے، ولایت ولایت، لیکن آج براہ راست عنوان پہ آنا. پہلی بات، یہ سوال بھی کسی نے کیا اور میں یہاں پہ ایک اعلان کر دوں، وہ یہ ہے کہ میں سوالات کا جواب دینے کی اہلیت نہیں رکھتا ہوں. ان معنوں میں کہ اگر کوئی سوال و جواب کا الگ سے پروگرام ہو تو ٹھیک ہے، مجالس جو میری ایک عنوان پہ چل رہی ہوتی اس کے درمیان اگر کوئی سوال کرے، اور بہت سوال ہوتے ہیں ہر مجلس کے اختتام پر، ممبر سے لے کے عزا خانے کے مرکزی دروازے تک جتنے مومنین ملتے ہیں ان میں سے ہر دوسرا یا تیسرا کوئی نہ کوئی سوال ضرور کرتا. جو علماء اعلام ہیں، جو قادر الکلام خطیب ہیں، وہ تو اس چیز کو نبھا جاتے ہیں کہ اپنا موضوع بھی چلتا رہے اور لوگوں کے سوال کا جواب بھی آتا رہے. میرے بس میں یہ نہیں. اس سے پہلے جب بھی میں نے یہ کوشش کی، نتیجہ یہ رہا کہ موضوع وہیں پہ رک گیا، سوالات کی وجہ سے ہم کہیں سے کہیں سے کہیں سے کہیں چلے گئے، اور پتہ چلا آخری مجلس کا وقت آ گئے. البتہ اگر کوئی ایسا سوال ہو جو میرے موضوع سے متعلق ہو اور میں یہ محسوس کروں کہ اس سال بچے بھی آ رہے ہیں، ان کی معلومات بڑھ جائے، تو دو چار منٹ دے دیتا ہوں. چوتھے امام کے القاب میں کل جو بات ہو رہی تھی، زین العابدین ہیں، سید الساجدین ہیں، سجاد ہیں، سجاد ہیں، گٹوں والے ہیں، وہ سارے القاب جو میں بیان کر رہا تھا، میں وہیں تک اس لیے رہا کہ دو بڑے فتنے عالم اسلام میں اس وقت پیدا ہوئے تھے. ایک عقیدے کے حوالے سے امام کی امامت کا انکار، اور ایک عمل کے حوالے سے امام کی امامت ماننے کے بعد بھی وہ طریقہ اختیار کرنا کہ دشمنان اہل بیت کا طریقہ تھا. دونوں کا چوتھے امام نے اپنی اسی عبادت اور سجدوں کے ذریعے سے جواب دیا. اس لیے وہی القاب میں نے بیان کیے جو میرے اس موضوع سے متعلق تھے. البتہ ایک چھوٹا سا جملہ عرض کر دوں، اور عموماً اس جملے کی تشریح چہلم کے عشرے میں کی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ فتنے کو جڑ سے اخاڑ پھینکو، اور جب کبھی کوئی خرابی آ جائے بر وقت اس کا علاج کر دو. انگریزی میں غالباً کہتے ہیں کہ نپ دا ایول ان دا بڈ، فارسی میں کہتے ہیں گربہ کشتن روز اول، اور اسلام میں کہتے ہیں کہ جیسے ہی فتنہ سامنے آئے فوراً اس کا مقابلہ کرو. تو اب میرے چوتھے امام کو یہ عقیدے والا فتنہ جس میں امام کی امامت کا انکار کیا جانا، میدان کربلا، اچھا یہ بہت جلدی ناکام ہو گئے فتنے. ایسا ہی فتنہ ساتویں امام کے زمانے میں پیدا ہوا، وہ بہت طاقتور ہو گئے. ایسا ہی فتنہ آٹھویں امام کے زمانے میں پیدا ہوا، بہت طاقتور ہو گئے. چوتھے امام کے زمانے میں یہ والا فتنہ بہت جلد ختم ہو گئے. اس میں ایک بہت اہم حصہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کے صرف ایک لفظ کا، صرف ایک لفظ. ثانیہ زہرا عالمہ غیر معلمہ، فہیمہ غیر محتمہ، عصمت کبریٰ نہ صحیح عصمت صغریٰ کی مالک. یہ ایک جملہ یہ اتنے بڑے فتنے کو روکنے کا سبب بنا، صرف ایک جملہ. اگرچہ یہ روایت مصائب میں پڑھی جاتی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی وضاحت چہلم کے عشرے میں کی جاتی. چہلم کا عشرہ اصل میں ثانیہ زہرا کے جہاد کی اس کامیابی کا اعلان ہے جو آپ ہر سال علماء سے سنتے ہیں، جس کا اختتام کربلا کے میدان میں واپسی پہ ہوا. مگر صرف ایک لفظ، بعض ارباب مقاتل نے لکھا کہ جب آخری خیمہ جل رہا تھا اور شہزادی نے جا کر ایک مسئلہ شرعی میرے چوتھے امام سے پوچھا، دیکھو اتنا معمولی مسئلہ، اپنے مسئلہ بہت اہم ہے، اہمیت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، معلومات کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹا سا بچہ بھی یہ مسئلہ جانتا کہ جان خطرے میں ہو تو پردہ ساقط، اور وہ آخری خیمہ آگ کی لپیٹ میں آ چکا تب یہ مسئلہ پوچھا جا رہا. وہ موقع تو بڑے بڑے مسئلے پوچھنے کا بھی نہیں ہے. اتنی آگ بڑھ چکی تھی کہ جو شاید منگل کی مجلس کے مصائب میں ایک لفظ آئے گا، آپ سنتے رہتے کہ بھائی شہزادی سکینہ کو جلے ہوئے کرتے میں دفن کیا گیا، تو کرتا جلا یہی آخری خیمے میں جو آگ لگی، اور اس وقت زینب ایک مسئلہ پوچھ رہی ہیں. مگر ایک لفظ ایسا آ گیا جس سے ہمیں پتا چل گیا کہ مسئلہ مسئلے کے لیے نہیں پوچھا جا رہا، مسئلہ اس فتنے کے خاتمے کے لیے پوچھا جا رہا. جو کربلا سے واپس مدینے پہنچ کے ابھی فتنہ کھڑا ہونا، اے میرے زمانے کے امام، تیری پھپھی تیری امامت میں پہلا مسئلہ پوچھنے آئی. اس میں مسئلہ اہم نہیں ہے، یہ لفظ اے میرے زمانے کے امام، وہ جو فتنہ کھڑا ہونا ہے نا کہ عیسیٰ اگر زندہ ہے تو حسین کیسے مارے گئے، زینب کبرا کا اتنا کہہ دینا اے میرے زمانے کے امام، یہ اتنی بڑی دلیل بنا. زینب سے زیادہ تو حسین سے محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور حسین کی عظمت کو جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے. جیسے رسول نے کہہ دیا کہ اے علی تیری معرفت اللہ اور میرے علاوہ کسی نے حاصل نہیں کی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسین کی معرفت بھی زینب کے علاوہ کسی نے حاصل نہیں کی. جب وہ یہ کہہ دے کہ میرا بھتیجا زمانے کا امام ہے، تو گویا اس میں یہ اعلان ہو گیا کہ میرا بھیا مارا گیا ہے، امامت چوتھی منزل پر آ گئی. خود بخود اس عقیدے کا شام غریبہ جواب دیا جا رہا ہے کہ حسین زندہ ہیں، آسمان پہ اٹھا لیے گئے، جب تیسرا زندہ ہے تو چوتھے کی امامت کہاں سے شروع ہو گئی. بہت اہم یہ جملہ ہے، لیکن اس تیسرے عشرے کی مجلس میں اتنا ہی بیان کافی. اب وہی القاب سامنے آئے جس کا تعلق میرے موضوع سے، عقیدے پہ ہونے والے حملے کو روک رہے ہیں، کردار پہ ہونے والے حملے کو روک رہے ہیں، مگر اس کے علاوہ دو لقب اور بہت زیادہ تاریخ میں آئے ہیں. ایک خود امام اپنے لیے خود یہ فرماتے تھے انا ابن الخیارتین، اور ایک دشمن کہتا تھا. دو لقب، اور پھر میں اپنے موضوع پہ آگے بڑھوں گا، اگرچہ اس میں سے دوسرے لقب کے حوالے سے اپنی قوم کو مجھے بہت اہم پیغام تو دینا، لیکن میں کیا اور میری وساط کیا کہ پیغام دے سکوں، کوشش کروں گا. انا ابن الخیارتین، میں بیٹا ہوں زمانے کے دو بہترین چنی ہوئی شخصیات کا. رسول اللہ ساری زندگی کہتے رہے انا ابن الذبیحین، میں بیٹا ہوں دو ایسے بزرگوں کا جو راہ خدا میں ذبح ہونے جا رہے تھے، دونوں کو اللہ نے بچا لیا. ایک جناب اسماعیل، گلے پہ چھری آ چکی تھی، اور ایک جناب عبداللہ پیغمبر کے والد، گلے پہ چھری آ چکی تھی. اب یہ واقعات تو نہیں بیان کرنا، میں صرف بتا رہا ہوں کہ رسول خدا کا جملہ تھا، وہی چوتھے امام فخر سے کہتے تھے انا ابن الخیارتین. آج کے زمانے دو جو بہترین ہیں میں ان کا بیٹا ہوں، ایک تو سمجھ میں آ گیا آقا حسین، مگر یہ دو بہترین، علماء نے لکھا کہ اس زمانے میں دو خاندان دنیا کے چنے ہوئے تھے، عرب میں بنی ہاشم، عجب میں نوشیروان کا خاندان. اسی خاندان کی بیٹی تھی شہر بانو. خود بہار الانوار کی روایت ہے کہ نوشیروان عالم کفر میں گزرا تھا، لیکن صفت انبیاء والی نہیں، انبیاء والی نہیں، اللہ والی رکھتا تھا. عدل اللہ کی صفت ہے، یہ جملہ اصل تو یہ، خاتم طائی کفر میں گزرا ہے، صفت انبیاء کی رکھتا، نوشیروان عالم سمان کفر میں گزرا ہے، صفت اللہ کی رکھتا ہے. یہ سخی ہے جو انبیاء کا طریقہ ہے، وہ عادل ہے جو اللہ کا طریقہ ہے. دو بیٹیاں آئیں. اب میں سوال پڑھ کے جواب دوں، اس کے بدلے آپ خود ہی سمجھ جائیں. شہر بانو اور ان کی چھوٹی بہن گیہان بانو، کیونکہ یہی حدیث آگے چل کر چھٹے امام کی زبان پر بھی آئی کہ میں تو بہترین منتخب روزگار بزرگوں کا بیٹا ہوں. دو بیٹیاں آئیں، یسگر کی شہر بانو اور گیہان بانو. آقا حسن کی شادی ہو چکی، ایک کی شادی شہر بانو کی آقا حسین سے ہوئی اور دوسرے کی شادی مولا نے اس سے کی جس کے بارے میں علی وہ جملہ کہتے ہیں جو جملہ شہزادی عباس کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا علی محمد ابن علی بکر کا، یہ میرا بیٹا ہے. دوسری بہن کی شادی محمد ابن ابی بکر سے کی جو آقا حسین کے اردو محاورے میں ہم ظلم قرار پائے. شہر بانو سے آقا کو سجاد اور کیہان بانو سے محمد ابن ابی بکر کو قاسم ملے. سجاد چھٹے امام کے دادا ہیں، قاسم چھٹے امام کے نانا. یہ دونوں سلسلے ایک مرتبہ چھٹے امام پہ اس طرح جمع ہوئے کہ چھٹے امام نے بھی کہا انا ابن الخیارت ہے، میری دادی ہے شہر بانو، میری نانی ہے کیہان بانو ان کی چھوٹی بہن، اور چوتھے امام نے اس حوالے سے نہیں بنی ہاشم اور نوشیروان کے خاندان کے حوالے سے کہا. مگر میں جان بوجھ کے اس منزل پہ آ رہا ہوں اس لیے کہ یہ سیرت اہل بیت کے وہ پیغام جو آج کے زمانے میں بچوں کو بہت زیادہ بتانا، لیکن جناب شہر بانو جو والدہ ہیں چوتھے امام، اسی وقت انتقال کر گئی کہ جب چوتھے امام 10 دن کے بھی نہیں تھے. وہ مشہور واقعہ جناب شہربانو کا نہیں، شہربانو کی اس کنیز کا. شہربانو کا انتقال ہو گیا، آقا حسین نے ان کے ساتھ آنے والی تمام کنیزوں کو رہا کر دی، ان میں سے ایک ہند حالات کے تحت شام میں پہنچ کر یزید کی بیوی بنی. مگر ساری کنیزیں چلی گئی، ایک نے کہا کہ نہیں، جو میری مالکن تھی اس کا بچہ بہت چھوٹا ہے، میں اس کے ساتھ رہوں گی. اس کا اتنا احترام چوتھے امام کرتے ہیں، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، خالی اشارہ کر رہا ہوں. روایت میں آ گیا نا اپنی ماں تو لوگ سمجھتے ہیں جناب شہر بانو. کیا واقعہ، بچے سنیں جوان عمل کریں. چوتھا امام کبھی اپنی ماں کی اس کنیز کے ساتھ جسے خود بھی ماں کہتے ہیں، پیغمبر نہیں، ہاں پیغمبر بیٹی کے حجرے میں آئے، فضا کو بہت پریشان دیکھا. فضا اتنی پریشان کیوں؟ کیا اس گھر میں آنے کے بعد تمہیں تکلیفیں اور زحمتیں اٹھانا پڑ رہی ہیں؟ تو تمہارا حق بنتا، حق بنتا ہے، کیونکہ فضا شہزادی اور آئی ایسے گھر میں کہ جہاں 24 گھنٹے فاقے ہی فاقے رہتے ہیں. شاہی محل میں پروان چڑھنے والی اگر فاقے والے گھر میں آ کے کمپلین یا شکایت کرے تو سمجھ میں آتی ہے بات، اس میں کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے. اور پیغمبر کہتے ہیں کہ فضا تم پریشان نظر آ رہی، کیا اس گھر کی تکلیفیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں؟ میں تمہیں مدینے کے کسی اور مالدار گھرانے میں بھی منتقل کر سکتا ہوں. تو کیا جواب تھا فضا؟ گھبرا کے کہا یا رسول اللہ، میں پریشان اس بات پہ نہیں ہوں، پریشان اس بات پر ہوں کہ اب جنت بھی لوں گی تو کیا کروں، مجھے تو آپ نے یہیں پہ جنت دلوا دی ہے. میں کبھی سوچ سکتی تھی کہ کنیز اور قیدی کنیز صبح کو اٹھے تو مجھے موقع نہ ملے سلام کرنے کا، میرا مولا آ کر اس سے پہلے مجھے بہن فضا کہہ کے سلام کرے. میں سوچ سکتی تھی کہ میں شہزادی کی خدمت میں جا رہی ہوں خدمت کرنے، شہزادی مجھے بستر پہ بٹھاتی ہیں اور سارا دن، ایک دن باریک ہے نا، آج میں بستر پہ بیٹھ کے آرام کر رہی ہوں اور فاطمہ میری خدمت کر رہی ہیں، میرے کپڑے وہ دھو رہی ہیں، میرا کھانا وہ تیار کر رہی ہیں، میرے لیے ہر چیز وہ لے کے آ رہی ہیں. میں سوچ سکتی ہوں کیا؟ میں سوچ سکتی کیا؟ بھی میں نے آنکھیں کھولی ہیں نیند سے، جوانان جنت کے سردار دوڑے ہوئے آتے ہیں، اما فضا ہمارا سلام لو، اما فضا ہمارا سلام لو، جنت تو میری یہی مل گئی ہے. یہ جو اہل بیت کا طریقہ، شہربانوں کی کنیز ہے مگر چوتھے امام ہمیشہ انہیں ماں کہتے ہیں، جیسے حسنین نے فضا کو ہمیشہ ماں کہا. اور تاریخ کا یہ جملہ، خاندان والوں نے ایک بڑی عجیب بات محسوس کی، بچے اور جوان سنے، بڑی عجیب بات. چوتھے امام کا دسترخوان تو مشہور، میں جب بھی حاجیوں کو یا عمرہ کرنے والوں کو، حج یا عمرہ کرنے والوں کو مدینہ لے جاتا ہوں، وہ جگہ ضرور دکھاتا ہوں جہاں چوتھے امام کا لنگر تھا. ہر صبح و شام کو اعلان ہوتا تھا کہ مدینے والوں اور مدینے میں باہر سے آنے والوں، چوتھے امام کا دسترخوان تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہے، آؤ اور چوتھے امام کے مہمان بنو. لیکن خود چوتھے امام اس دسترخوان پر اس لیے غذا نوش نہیں فرماتے کہ وہ تو روزے سے ہوتے ہیں، لیکن رات کو جب اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر، پچھلے سال والی حدیث پھر پڑھ دوں، پیغمبر اسلام نے کہا تین آدمیوں پہ اللہ کی لعنت، اکیلے کھانا کھانے والا، اکیلے سفر کرنے والا، گھر میں اکیلا سونے والا. تو امام، اور یہ تو خالی پیغمبر نے نہیں فرمایا، تو اللہ کا طریقہ، ابراہیم مہمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور دسترخوان پر بٹھاتے ہیں، چوتھے امام گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. لیکن اگر کبھی وہ کنیز آ جائیں جن کو چوتھے امام ماں کہتے ہیں، ان کے ساتھ امام کبھی دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے. ایک دن گھر والوں نے دیکھا، دوسرے موقع پہ دیکھا، تیسرے موقع پہ دیکھا، اتنی بار دیکھا کہ ہر ایک کے ذہن میں خیال آنے لگا کیا ماجرا. ایک دن کسی نے پوچھ لیا، مولا ایک طرف تو آپ اتنے احترام سے اس کنیز سے بات کرتے ہیں، میری ماں میری ماں، دوسری جانب اتنے ناراض بھی نظر آ رہے ہیں. اب باری ہے امام کے چونکنے کی، ناراض یہ کس نے بتایا؟ کہا مولا خاندان کے مختلف افراد گھروں میں ہوتے ہیں، کبھی آج یہ ہے کل وہ ہے پرسوں وہ، آپ ہر ایک کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، بلکہ آپ دسترخوان پر ہوں اور یہ تشریف لے آئے تو آپ کھانا روک کے اٹھ جاتے ہیں، یہ ناراضگی ہی تو ہے. امام نے کہا نہیں، تمہیں کیا پتا بارگاہ الہی میں باپ اور ماں کا کتنا بڑا رتبہ ہے، میں ڈرتا ہوں کہ میں کھانے کے دسترخوان پر بیٹھا ہوں، میری ماں کی نگاہ مثلاً کسی روٹی پر پڑی، ان کا دل چاہا اسے اٹھائے، اس سے پہلے میرا ہاتھ بڑھ گیا، تو یہ عمل بھی اللہ کے یہاں آ کے والدین یا گستاخی میرا لکھا جائے، ان کے احترام میں اس دسترخوان پہ نہیں بیٹھتا ہوں. رتبہ والدین کا دیکھیے، امام امام والدین کی اطاعت سے مستثنی ہے، امام کے والدین تو امام کی اطاعت کریں گے، امام کسی کی اطاعت نہیں کرتا ہے. مگر بتا رہے ہیں آج کے زمانے میں والدین کو اتنی حقارت کے ساتھ دیکھنے والوں، والدین کی اتنی توہین کرنے والوں، کیوں نہیں جا رہے آپ وطن میں؟ یا تو آپ کا کوئی کام نہیں رہا، کہا وہاں بوڑھی ماں بوڑھا باپ دماغ کھا جاتے ہیں وہ لوگ، اس سے کتنے سکون میں یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں پتا نہیں تم کس نعمت کو ٹھکرا رہے ہو، رحمت خدا والدین کی شکل میں تمہارے گھر میں مجسم ہو کے آ گیا ہے. ایک روایت میں ہر سال پڑھتا ہوں، اس سال بھی پڑھوں، ایک روایت یہاں نہیں، یہ یہاں پڑھی ضرور ہوگی، لیکن یہ روایت ہر سال میں مکے میں پڑھتا ہوں، مکے کی بات نکلی تو ایک یا دو روایتیں پڑھ دوں، کیونکہ دوسری روایت میرے تیسری مجلس کے موضوع کو مکمل کرے گی، وہ نامکمل. دو روایتیں بہت ہی مشہور، ایک روایت ہے عالم اسلام میں، خانہ کعبہ پہ پہلی نگاہ ڈالتے ہی جو دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہے. یہ روایت ہمارے یہاں نہیں، لیکن بہرحال یہ روایت اتنی مشہور ہے. ہاں آپ حضرات نے بڑا اچھا وقت گزار دیا، کتنا آسان اور سہل تھا یہاں سے حج پہ جانا، اور اب آپ کے لیے کتنا مشکل ہو رہا ہوگا. لیکن بہرحال دنیا بھر سے حاجی آتے ہیں، یہ جو روایت پیغمبر کی ہے، خانہ خدا پہ نگاہ ڈالو، پہلی نگاہ ڈالو گے اور فوراً قبول دعا قبول. ایک بار تماشا بنا دیا اس روایت کو، قافلے جاتے ہیں خانہ خدا کے دروازے کے باہر، مسجد الحرام کے دروازے کے باہر کھڑے، ایک صاحب اعلان کرتے خبردار سیدھا مت دیکھنا آنکھیں نیچی کر کے چلو. لوگوں نے کہا پیر پھسکے گا کہیں گر کے نہ جانے ہم موجود ہیں. آنکھیں نیچی کرنا جب تک کہ ہم نہ کہیں آنکھیں نہ اٹھانا, یہ کہاں سے چیز آ گئی؟ یہ ٹورسٹ پلیسز میں تو ہم نے سنا ہے جو گائیڈ ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں دیکھیے ابھی رائٹ سائڈ پہ مت دیکھیے گا, لیفٹ پہ دیکھیے جب میں کہوں تو دیکھیے گا, اوپر نہ دیکھیے گا جب میں کہوں تو دیکھیے گا. خانے خدا کہا نہیں, یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پہلی نگاہ پڑتے ہی دعا فوراً قبول ہے. اب اگر یہ منہ اٹھا کے جا رہا آدھا کعبہ دیکھے گا فیصلہ ہی نہیں کر پائے گا, اس کو پہلی نگاہ کہا جائے کہ نہ کہا جائے اپنا چانس مس کر دے گا. ہم اس کے چانس کو بچانا چاہتے ہیں. ایسے ایسے تماشے ہوتے ہیں جبکہ یہ حدیث ہمارے یہاں ہی نہیں. لوگوں نے کہا مولانا تو کیا ہم اس ثواب سے محروم رہے؟ ہمارے یہاں اس سے اہم حدیث ہے, پہلی نگاہ نہیں. خانہ خدا کو جب بھی دیکھو چاہے دن میں 50 مرتبہ دیکھو, جو دعا مانگو گے اللہ دعا فوراً قبول کرے. تین ہی چیزیں تو ہیں جس کو دیکھنے سے دعا بھی قبول ہے اور اسی لیے اس کو عبادت قرار دیا گیا ہے. خانہ خدا کو دیکھو نظر و الی بیت اللہ عبادہ, کعبے کو دیکھنا عبادت ہے, النظر الی المصحف عبادہ, قرآن کو دیکھنا عبادت ہے, النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ولایت تک لے جا رہا ہوں آپ کو, ولایت تک. تین چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے اور کہا کہ اس کی ایک وجہ, مکمل وجہ نہیں, دھوکہ نہ کھائیے, ایک وجہ یہ ہے کہ تینوں وجہ چیزیں ہیں جن پہ مسلسل نور خدا نازل ہوتا ہے. خانہ کعبہ پہ اللہ کا نور نازل ہوتا رہتا ہے, اسے بیت اللہ بنا جاتا ہے. قرآن پہ اللہ کا نور نازل ہوتا ہے, اسے کتاب اللہ بنا جاتا ہے. علی کے چہرے پہ نور نازل ہوتا ہے, اسے وجہ اللہ بنا جاتا ہے. مگر مگر ولایت کسے کہتے ہیں؟ مگر ولایت کسے کہتے ہیں؟ اشارہ آ رہا, ولایت کسے کہتے ہیں؟ یہاں تو تینوں بظاہر برابر اسٹیٹس پر آئے. نہیں, ولی سب سے افضل ہوتا ہے. تینوں چیزوں کو اس عبادت کے حوالے سے روایت میں ایک کیٹیگری میں رکھا گیا, مگر پھر بتایا فرق ہے تینوں میں. کعبہ علی کا محتاج ہوتا ہے, علی کعبے کے محتاج نہیں. قرآن علی کا محتاج ہوتا ہے, علی قرآن کے محتاج نہیں. دلیل دلیل, شاعری, خطابت, اس سے تو کام نہیں چلے گا. دلیل بہت ہی آسان دلیل, قرآن نے کہا ان اول بیت وضیع للناس, سب سے پہلا گھر جو ہم نے انسانوں کے لیے بنایا وہ کعبہ. جب سب سے پہلے بنایا گیا تو آخر کیوں اسے قبلہ قرار نہ دیا گیا؟ قرآن آل عمران میں اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے انا اول بیت, بھائی تی عربی تو آپ کو آتی ہے نا, اول بیت, یہ سب سے پہلا گھر ہے وضیع للناس انسانوں کے لیے. جب سب سے پہلے بنا تو اتنے سال تک اسے قبلہ کیوں نہ بنایا؟ آدمیوں کی پیشانی کیوں نہ جھکائی؟ قرآن نے کہا ہم ہر چیز صاحبان عقل کو بتاتے ہیں. تو آ کے دیکھو, ہمارا طریقہ دیکھو, جو ہدایت کے لیے بنایا جائے, جو قبلہ بنایا جائے, بنتے ہی قبلہ نہیں ہوتا ہے, انتظار کرنا ہوتا ہے. بھئی آدم, آدم بھی ہدایت کے لیے بنائے گئے تھے, آدم بھی قبلہ بنائے گئے تھے. فرشتوں سے کہا گیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں آدم کو بنا لوں, ایک لفظ میں چھوڑ رہا ہوں بیچ میں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو اس کے آگے سجدہ کرنا, آدم کو بناؤں سجدہ کرنا. مگر نہیں, آدم بن گئے سجدہ نہ ہوا, کیونکہ بیچ کا لفظ بھی بہت اہم ہے. جب میں اسے بنا دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي, اور اپنی روح اس میں پھونک دوں, تب قبلہ بنے گا. پتا چلا قبلہ بغیر روح کے نہیں بنتا. کعبے کی دیواریں ابراہیم نے بنائی 13 رجب کو, روح کعبہ علی کی شکل میں آئی تب وہ قبلہ بنا. ولایت پہ بات کرنا تھی لیکن اشارے ہیں, ذہن میں رکھیے گا, یہ ہے ولایت. کعبہ بغیر ولایت کے معنی میں کعبہ کعبہ نہیں بن سکتا ہے. روح کعبہ جب علی کی شکل میں آئے گی, دیوارِ آدم کھڑی کر دیں, طوفان نوح میں ڈھہ جائیں, ابراہیم و اسماعیل دیواروں کو بلند کر دیں, لیکن نہیں, روح کعبہ. تو کعبہ محتاج رہا علی کا, علی آئیں گے تو یہ قبلہ بنے گا. اور ایک اشارہ کر دوں, ایک اشارہ بہت اہم اشارہ, اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک جملہ فضائل میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا, ہمیشہ سے تھا, شاعروں نے بھی اس پہ تب آزمائی کی ہے, خطبہ نے بھی اس پہ مجلسیں پڑھی, اور یاد ہوگا آپ کو کہ یہی جملہ 83-84 میں جب دہلی میں علی کانگریس ہوئی تھی تو خواجہ حسن نظامیہ ثانی نے بھی یہی جملہ کہا تھا. ایک بار میں نے مجمع سے پوچھا تھا, حسینیہ زہرا کا مجمع تو پتہ نہیں کب سے یہ ساری چیزیں سن رہا ہے, میں نے ایک بار یہ مجمع سے پوچھا تھا, کہاں کے مجمع سے, دنیا میں جہاں جہاں مجلس پڑھنے گیا ہوں, کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ والا فضائل کا نقطہ کہ کعبہ علی کا محتاج ہے, علی کعبے کے محتاج نہیں, سب سے پہلے اس دنیا میں کس نے کہا, سب سے پہلے کس نے کہا؟ لوگوں نے الگ الگ جواب دی, اندازے لگا, مگر صحیح جواب کوئی نہ دے سکا. اور میں چونکہ ایک مجلس میں ہلکا سا اشارہ کر چکا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں, سب سے پہلے یہ جملہ باب الحوائج ابن الفضل العباس نے کہا ہے. عباس کی شجاعت آپ نے سنی, عباس کی وفاداری آپ نے سنی, عباس کا تلوار کا جہاد آپ نے سنا, عباس کا وہ خطبہ بھی کبھی پڑھ لیجئے گا, سب سے نمایاں خطبہ. ایک بار پہلے بھی اشارہ آیا تھا نا حجر اسود کے حوالے سے, پرسوں ہی آیا تھا, صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں, میرے پاس نہ وہ خطبہ اس وقت موجود ہے نہ پورا مجھے یاد ہے, مگر اس کا پہلا جملہ, اور عجیب شان سے عباس نے یہ جملہ کہا ہے. میں نے پرسوں بھی کہا تھا, خدیر خم کی یاد دلا دی تھی عباس نے, جب آقا حسین حج کو عمرے سے بدل کے مکے سے نکل رہے تو صحنِ کعبہ میں آنا پڑے گا, حج کو عمرے سے بدلنا گھر میں نہیں ہوتا ہے, حج کو عمرے سے بدلنے کے لیے صحنِ کعبہ میں آ کے طواف کرنا ہوتا. حسین نے طواف کیا, عباس نے طواف کیا, حج عمرے میں بدل گئے, حسین نے گوشے میں بیٹھ گئے, عباس خانہ خدا کی چھت پہ گئے, خانہ خدا کے اندر سے ابھی بھی وہ سیڑھیاں لگی, چھت پہ گئے اور اتنا نمایاں بن گئے. عباس کا تو قد بھی اتنا طویل تھا, گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو رکاب کی ضرورت نہیں تھی, پاؤں زمین پہ جاتے تھے. تو اے زری بنانے والے, جس نے زری بنائی ہے تہ خانے میں, تو نے یہ اطلاع کیسے دی کہ وہاں تو ایک بچے کے برابر قبر نظر آ رہی ہے, جو اتنا طویل القامت ہے اس کی قبر اتنی چھوٹی کیسے ہو گئی؟ یہ اس سجاد سے پوچھیے جس نے چچا کے جسم کے ٹکڑے جمع کیے. ابھی منزل مصائب نہیں آئی, عباس چھت پہ گئے, اب خانے خدا کی چھت ہے اور اس پر عباس کھڑے, سارے مجمع کی نگاہ اٹھ گئی. اور عباس نے اس وقت غدیری شان اختیار کی. غدیری شان یہ ہے کہ زبان سے بھی کہو اور اشارے سے مجمع کو دکھاؤ بھی, سناؤ بھی اور دکھاؤ بھی. پیغمبر کن تو مولا کہہ رہے, سنا رہے, ہاتھوں میں علی کو اٹھا رہے, دکھا رہے, یہی انداز عباس کا تھا. جملہ خطبے کا صرف پہلا جملہ پڑھو, پہلا جملہ جو نقطہ ابھی چل رہا ہے, کائنات میں سب سے پہلے کس نے عوام کے سامنے پیش کیا؟ ایک بار عباس نے انگلی کا اشارہ, سیدھے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کیا جہاں حسین بیٹھے, اور الٹے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کیا زمین کی طرف, لیکن نہیں, عباس زمین پہ کہاں ہے, کعبے کی چھت پر ہے, تو الٹے ہاتھ کی انگلی کعبے کی چھت کی طرف ہے اور کہہ رہے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی, تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا کہ حسین کے بابا یہاں پیدا ہو رہے ہیں. کائنات میں سب سے پہلے یہ نقطہ, کعبے کو شرف ملا, شرف ھذا بے قدوم ابھی ان کے, اچھا یہاں پہ اپنا تذکرہ نہیں کیا, حسین کی عظمت بتا رہے ہیں. تو کعبہ ولایت کسے کہتے ہیں؟ کعبہ بھی ولی کا محتاج ہوتا ہے, مگر تین میں سے علی اس لیے افضل, ٹھیک ہے, عبادت کا لفظ تینوں کے لیے آیا, نور خدا برسنے کا لفظ تینوں کے لیے آیا, یہ بیت اللہ بنا, وہ کتاب اللہ بنی, وہ وجہ اللہ بنا, مگر ہم نے دیکھا کہ ان تینوں میں علی کا محتاج کعبہ ہے, علی کعبے کے محتاج نہیں. اور قرآن, اچھا قرآن بہت ہی آسان مسئلہ, قرآن مباہلے کا میدان. مباہلے کے میدان میں جانے سے پہلے اللہ کا رسول 26 دن تک مسجد النبوی میں بیٹھ کر نجران کے عیسائیوں کو تبلیغ دین کرتا رہا, ٹھیک ہے. اور خالی حدیث کے ذریعے نہیں, قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوتی رہیں. آج بھی جب مدینے جائیے گا نا, تو جس کے ساتھ جائیے گا اس سے کہیے گا وہ ستون دکھاؤ جہاں پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول نے نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کیا. ابھی تک موجود ہے زری کے اندر, آدھا زری کے اندر آدھا زری کے باہر نام بھی لکھا ہوا ہے. پیغمبر 26 دن تک نجران کے عیسائیوں کو تبلیغ کرتے رہے, کوئی اثر نہیں. قرآن نازل ہوتا رہا. بھائی مباہلے کی آیت, اس سے پہلے والی آیت کیا, انا مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم, عیسیٰ کی مثال آدم جیسی, یہ آیت کیوں نازل ہو؟ پیغمبر نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں؟ کہا دلیل یہ کہ بغیر باپ کے پیدا ہو. تو کہا آدم کے تو پھر ڈبل بیٹے ہونے چاہیے, نہ باپ تھا نہ ماں تھی. اگر خالی باپ نہ تھا ماں تو تھی نا. یا آدم انا مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم, آدم کے تو باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے. رسول نہیں دے رہے دلیل, قرآن دے رہا. آیتیں نازل ہوتی رہی, بعض علماء نے لکھا آل عمران کی 80 آیتیں نازل ہوئیں. مجھ جیسا تلخ کرخ لہجے میں تقریر کرنے والا نہیں سنا رہا, پیغمبر جیسا رحمت للعالمین سنا رہا. پیغمبر سے بہتر تلاوت قرآن کرنے والا کوئی نہ گزرا. نجران کے عیسائیوں کو قرآن کی آیتوں پہ آیتیں سنائی جا رہی, تب سے مس نہ ہوئے, اتنا سا اثر نہ ہوا. اور ادھر اہل بیت میدان مباہلہ میں قدم رکھتے ہیں اور سب نے کہا ہم نے اپنی شکست مان لی, جو مسلمانوں کا رسول کہہ رہا ہے تسلیم کر لو. تو سوال یہ ہے کہ 26 دن تک قرآن پیغمبر سناتے رہے, قرآن کا اثر نہ ہوا, جب علی اور اولاد علی آئی تو قرآن کا اثر ہوا. تو اگر قرآن رسول کے لیے کافی نہ ہو سکا, علی کو بلانا پڑا, تو امت کیسے کہہ سکتی ہے قرآن کافی ہے؟ میں قرآن کی توہین نہیں کر رہا, اہل بیت سے بہتر قرآن کا محافظ کون ہے؟ جو نوک نیزہ پر کٹے ہوئے سر سے تلاوت قرآن کرے. لیکن بات یہ ہے کہ کعبہ علی کا محتاج نظر آیا قبلہ بننے کے لیے, علی کعبے کے محتاج نہ, قرآن اہل بیت کا محتاج نظر آیا, یہ آئیں گے تو میرا اثر ہوگا اور میری تبلیغ کامیاب ہوگی. مگر اسی میں ولایت کا پیغام بھی, ولی وہ ہے کہ قرآن کو بھی ولی ماننا پڑتا ہے علی کو, ولی وہ ہے کہ کعبے کو بھی ولی ماننا پڑتا ہے علی کو. ہم نے کیسا مانا, یہ کل سے بات شروع ہوگی. آج بہت جلدی جلدی ہمارے یہاں روایت یہ ہے کہ کعبے کی پہلی نگاہ پہلی دعا نہیں, کعبے کو 50 مرتبہ دیکھو دن میں اور 50 دعائیں مانگو, اللہ فوراً یہ دعا قبول کرے گا. اور کس طرح قبول کرے گا؟ زمزم. دوسری ایک چیز میں بتا دوں, اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, اپنے حج اور عمرے کے ساتھیوں کو تو قافلے میں بتاتا ہوں, عام مجمع میں رہ جاتی ہیں, موقع مل گیا تو ایک ایک جملہ بس. قبولیت دعا, دو ایسے موقع ہیں, ایک کھانا اور ایک پینا, جہاں پہ دعا فوراً قبول ہے. پہلا تو آپ بہت سنتے ہیں, جب روزے کے افطار کا وقت آئے اور آپ کے ہاتھ میں کھجور ہونا, یہ قبولیت دعا کا بہترین وقت ہے. پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے اس بندے نے سارا دن میری خاطر بھوک اور پیاس برداشت کی ہے, اس وقت جو مانگے گا اس کو دے دوں گا. خدا انتظار کر رہا ہے ہمارے ہونٹوں کی حرکت کا. لیکن ہمیں بھی ذرا زیادہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے, جلدی سے کھجور کھاؤ اور افطار کے دسترخوان پہ جاؤ, ورنہ ہم سے پہلے جو مجاہد پہنچے نا وہ سارا صفایا کر دیں گے. بہترین موقع ہم مس کرتے ہیں, لیکن یہ تو رمضان میں آپ سنتے ہیں. دوسرا موقع ہے جب زمزم کا پانی پیئے.
روایت یہ ہے کہ جتنی بار حج پر جانے والے سے پوچھی، عمرے پہ جانے والے سے پوچھی، دن میں کم از کم 25-30 گلاس زمزم کا پانی پی ہی لیتا ہے ہر آدمی. جب بھی زمزم کا گلاس ہاتھ میں آئے پانی پینے سے پہلے دعا مانگو، اپنی حاجت کی دعا، بیماری، اولاد، صحت، رزق، قرضوں کی ادائیگی، جو بھی تمہاری حاجت. لوگ مس کرتے ہیں، زمزم کا گلاس پیا اور پی لیا، یہ قبولیت دعا کا بہترین موقع، کیونکہ زمزم نے ہمیں جناب مریم والے پیغام کو مکمل کر کے اس سے بہتر پیغام دیا. مریم کا پیغام یہ تھا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا وہ بھی بغیر کوشش کے نہیں ملے گا. یہی بات تھی نا، کھجور کا درخت کھلاؤ، مگر زمزم سے اس سے آگے کا پیغام ہے. اچھا، زمزم کا پانی اللہ نے کس کے لیے لکھا تھا؟ اسماعیل کے لیے. اسماعیل کیوں نہیں دیا اللہ نے پہلے وقت؟ وہی پیغام تھا کہ کوشش کرنا. پہلے حاجرہ دو پہاڑیوں میں دوڑیں گی، زمزم ہے اسماعیل کے لیے، زمزم حق ہے اولاد اسماعیل کا، زمزم اللہ نے روز ازل سے لکھ دیا لوح محفوظ پر کہ یہ اسماعیل کے لیے جاری ہوگا. دوں گا نہیں. جب تک کہ حاجرہ اسماعیل کی ماں کوشش نہ کرے، جو دعا کا پہلا اصول ہے. لیکن وہاں صرف اتنی بات تھی کھجور ہلاؤ، یہاں پہ کیا بات ہے؟ کوشش کر کے دکھاؤ، پھر دیکھو اللہ خالی دے گا نہیں، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ سنبھالے نہیں سمجھے گی رحمت خدا. دو جملے کہہ کے اپنے اصل موضوع پہ آ جاؤں. زمزم کا نام زمزم اس لیے پڑا کہ اللہ نے دعا اتنی اور اتنی اور اتنی قبول کی کہ حاجرہ کے ہاتھ پاؤں بھول گئے. زمزم کے معنی کیا؟ رک جا، رک جا، ٹھہر جا. اتنا پانی جاری ہوا، حاجرہ ڈر گئی میرا اسماعیل اس میں ڈوب کے ہلاک شہید نہ ہو جائے. اتنا پانی اللہ نے دیا، دعا اور کوشش. اور میں اپنی طرف سے ایک مثال بناتا ہوں. اگر اس وقت جناب حاجرہ دوڑ رہی ہوتی اور ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حاجرہ اتنا بتا دیجئے آپ کو کتنا پانی چاہیے، کیا کہتی؟ ایک گلاس. کیا کہتی؟ ایک مشک. کیا کہتی؟ ایک بالٹی. کیا فرماتی؟ ایک ٹنکی. کتنا پانی اس وقت مانگتی؟ بچہ پیاس سے جہاں بلک رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، کتنا پانی ماں کو چاہیے؟ میں نے بالٹی بھی زیادہ کہہ دیا، چلے ٹنکی چاہیے. لیکن اللہ نے دیا تو کتنا دیا کہ اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک اسماعیل کے تصدق میں ساری دنیا وہ پانی استعمال کر رہی ہے. نہ پانی کی مقدار میں کمی آ رہی ہے، نہ پانی کی تاثیر میں کمی آ رہی ہے. سچے دل سے دعا مانگو، اتنا ملے گا کہ سنبھالے نہ سنبھلے. اور یہ ہر دعا کا اصول ہے، خالی زمزم کا نہیں. روزی کے لیے دعا مانگی، سچے دل سے کوشش کر کے. وہ جو واقعہ پچھلے سال میں نے پڑھا تھا، چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے. مدینہ غربت کے زمانے میں چلے الحمدللہ، مجالس کی برکت سے مجمع کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ خیبر سے پہلے مدینے میں کتنی غربت اور فاقے تھے. یہ عجیب بات، عالم اسلام جب شروع میں بھی غریب تھا تو خدیجہ طاہرہ کی دولت نے ان کو غذا بھی دی، خوراک بھی دی، لباس بھی دیا، پناہ بھی دی. اور جب آخر میں امیر ہوا تو علی کی ذوالفقار نے خیبر کو فتح کر کے بھوکے مسلمانوں کی زندگیاں اور نسلیں بنا دی. فاطمہ کا احسان، فاطمہ کی ماں کی دولت مکے میں کام آئی. فاطمہ کا احسان، فاطمہ کے شوہر کی ذوالفقار مدینے میں کام آئی. وہ عیسائی جو دربار یزید میں کھڑا ہو گیا تھا نا، کہ اگر ہم اس سے پوچھتے کہ جس فاطمہ نے اتنا احسان امت پہ کیا، مکہ پورا مسلمانوں نے گزارا دولت خدیجہ پر، مدینہ مسلمانوں نے گزارا ذوالفقار حیدر پر، اس فاطمہ کا تو احسان امت اتنا مان رہی ہوگی، اتنا مان رہی ہوگی کہ فاطمہ کے غلاموں اور کنیزوں کی خاک کو سر پہ رکھتی ہوگی. عیسائی نے یہی کہا تھا. ہماری قوم میں حضرت عیسیٰ کے خچر کا ایک کھر ہے تو ہم اس کا اتنا احترام کرتے ہیں. تم نے تو اپنے نبی کی اولاد کا کتنا احترام کیا ہوگا. مگر یہ ذرا وقت سے پہلے میں وہاں چلا گیا، واپس آتا ہوں. یہ دعا کے دو بہترین موقع، مگر ان دونوں کا خلاصہ چوتھے امام کا ایک جملہ، خانہ خدا پر کعبے پہ نگاہ ڈالے جو دعا مانگے قبول. مگر ہر آدمی تو کعبہ نہیں جا پا رہا ہے آج کل. زمزم پیتے وقت جو دعا مانگے قبول ہے مگر ہر آدمی تو وہاں نہیں جا پا رہا. عجیب جملہ ہے امام کا جو الفاظ میرے, عجیب جملہ. اللہ نے تمہارا کعبہ بھی تمہارے گھر میں رکھا ہے, تمہارا زمزم بھی تمہارے گھر میں رکھا. بھائی کعبہ اس حوالے سے کہ دعا قبول, زمزم اس حوالے سے کہ دعا قبول. کہا باپ یا ماں کے چہرے کو دیکھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا اسی طرح قبول ہے جیسے کعبے کو دیکھ کے جو دعا مانگی جائے. آگے بڑھیے, آگے بڑھیے. کسی نے آ کے شکایت کی, مولا میری تو ماں کا انتقال ہو گیا, مجھے آپ نے فرمایا کہ ماں کے چہرے کو دیکھ کے دعا مانگو. ایسا ہی قبولیت دعا کا اثر ہوگا جیسے کعبے کے دیوار کو دیکھ کے دعا مانگ رہے. مولا میری تو ماں کا انتقال ہو گیا, تو ماں کی قبر پہ جاؤ اور ہاتھ رکھ کے دعا مانگو. ماں دنیا سے چلی جاتی ہے, اپنا رشتہ اولاد سے توڑتی نہیں ہے. یہاں تک روایات میں ہے کہ اگر خود عذاب میں جل رہی ہے تب بھی کہتی ہے خداوندہ میرے بیٹے پہ کیا گزر رہی, میری بیٹی پہ کیا گزر رہی. یہ چوتھا امام دسترخوان پہ نہیں بیٹھے احترام مادر بتاتے ہوئے اور قبولیت دعا. یہ یاد رکھیے گا کہ اتنی دعائیں چوتھے امام نے ہم کو سکھائیں صحیفہ کاملہ, کہ دعا کے حوالے سے لوگ ہمیشہ چوتھے امام کے پاس جا کے کہتے تھے مولا کوئی ایسی دعا بتائیے فوراً اثر ہو جائے. تب ماں کے چہرے کو دیکھو اور دعا مانگو, باپ کے چہرے کو دیکھو اور دعا مانگو. البتہ یہ ساری حدیثیں جو ان کے پیغام سمجھیے, ایسا الفاظ کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائیے. میں نے ایک بار حدیث پڑھی تھی علم دین کی اہمیت. رسول نے کہا کسی طالب علم جو دین کی تعلیم حاصل کر رہا اس کی ٹوٹے ہوئے قلم سے مدد کرو تو ایسا ہے جیسے احد میں علی کے ہاتھ میں تلوار دی. اب جسے دیکھے ٹوٹے ہوئے قلم لے کے علماء کی تلاش میں نکلا. ارے ٹوٹا ہوا قلم سمجھانے کے لیے کہا تھا, کیونکہ ایک ماں نے شکایت کی مولانا آپ نے میرے بیٹے کو کیا پڑھ کے بھوک دیا. وہ آتا ہے گھر میں بس مجھے گوتم بدھ کے مجسمے کی طرح بس مجھے دیکھا چلا جاتا, میں ڈر جاتی ہوں, میں گھبرا جاتی ہوں. مولانا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ چہرے کو دیکھ کے دعا مانگو. ہماری 1335 دعائیں ہیں وہ ختم کرنا, اس سے پہلے ہی ماں گھبرا کے اڑی جاتی. مقصد دیکھیے احترام والدین, مگر خالی اتنا نہیں. ایک بہت اہم پیغام مجھے دینا تھا, مجمع بیچ میں اتنے جوش میں آ گیا تھا کہ میرا کوئی استاد ہوتا تو کہتا تو انتقال ہو گیا. یہ کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بغیر استاد کے ممبر پہ آ جاؤں. بیٹا تمہیں مجلس پڑھنا نہیں آتی ہے, جب مجمع اتنے جوش میں آ جائے تو اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا. میں کہتا کیا کروں, پیغام بھی پہنچانا اور مجھے یہ توقع بھی نہیں تھی کہ اتنے جلدی مجمع ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن اب تو خیر مجلس کا وقت ختم ہو رہا ہے. چھوٹی سی بات, ہماری قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بے حجابی نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ, مکس گیدرنگ نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ, اس سے بھی بڑا موجود بے نمازی بڑا مسئلہ, لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ موجود ڈسکو اور ڈانس اور گانے کے شوقین ہماری نئی نسل, اس سے بھی بڑا مسئلہ موجود مال حرام کی جانب لبک کے دوڑنا, نہیں اس سے بھی بڑا مسئلہ موجود وہ ہے ہمارے آپس کے اختلافات. اللہ اللہ, پوری دنیا میں کہیں چلے جائے آپس میں ہمارے اتنے اختلاف ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر سے کم تو سمجھنے کو تیار ہی نہیں. ٹھیک ہے, آخری زمانے کے لیے یہ نشانی ہے. چوتھے امام ہی کی جو زوجہ بعد میں بنی اور امام حسن کی بڑی بیٹی فاطمہ, انہوں نے روایت بتائی کہ میرے بابا نے کہا تھا آخری زمانے میں تو ہمارے شیعہ ایک دوسرے کے چہرے پہ تھوکیں گے, ایک دوسرے کو گالی دیں گے, ایک دوسرے کو کافر قرار دیں گے, بس چلے تو ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے. دنیاوی مسئلوں میں نہیں پھر بھی سمجھ میں آ جائے, ہم نے آپ کی زمین پہ قبضہ کیا آپ نے چہرے پہ تھوک دیا, سمجھ میں آ جائے. دینی مسائل پر مومنین سمجھے کہ وہ کافر ہو گیا, اور رشتہ داروں کے جھگڑے تو دیکھ دیکھ کے میں پاگل ہو رہا ہوں. کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں ہوا, بچے ان کو سمجھا رہا ہوں. 62 ہجری میں اہل بیت آزاد ہو کے مدینے آئے, 63 ہجری میں مدینے والوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی, واقعہ حرہ. یزید نے ایک لشکر بھیجا, مدینے پہ حملہ ہوا, اس کا نائب تھا حسین ابن نمیر اور اصل سردار تھا مسلم ابن عقبہ. اب مدینے کی کیا توہین کی گئی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. 63 ہجری مدینے پہ اٹیک ہوا, مدینہ تباہ کر دیا گیا. کسی منزل پہ لے جا رہا ہوں آپ کو, اور یہ لشکر اب مکہ تباہ کرنے چلا. راستے میں سردار بیمار پڑ کے مر گئے. جو نائب سردار کا حسین ابن نمیر وہ خود بخود سردار بن گئے. مکے کو گھیرے میں لیا, کعبے کے اطراف کی پہاڑیوں پہ توپے لگائیں, جو زمانے کی منجنیق, اور اس انداز سے کعبے پہ پتھر اور آگ پھینکی گئی کہ خلاف کعبہ جل گیا. 3 دیواریں ٹوٹ کے گر گئی, 4th دیوار باقی بچی ہے وہ بھی توڑ کے گرانا. شام سے اطلاع آئی کہ 64 ہجری کے ربیع الاول میں یزید واصل جہنم ہوا. سارا اس کا اپنا لشکر اس کے خلاف ہو رہا تھا, یزید کے ڈر سے سب خاموش تھے. چنانچہ ساتھی اس کو چھوڑ کے بھاگے. مکے اور مدینے کے لوگوں کو اس سے بھرپور انتقام لینا, روضہ رسول کو تباہ کرنے والا ابن نمیر, خانہ خدا پہ گولہ باری کرنے والا ابن نمیر, کعبے کی 3 دیواروں کو گرا دینے والا ابن نمیر, اب اس کے لیے بہت مشکل منزل ہے. حجاز کا ذرہ ذرہ اس کا دشمن ہے. بولایا ہوا گھبرایا ہوا اکیلے گھوم رہا ہے, بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے مرنے کے قریب بھی ہے, مگر کسی سے نہ کھانا مانگ سکتا ہے نہ پانی مانگ سکتا ہے. اگر مجھے پہچان لیا تو پکڑ کے ذبح کر دے گا. بھوک سے مر رہا ہے مگر کھانا مانگنے کی ہمت نہیں, پیاس سے مر رہا ہے پانی کا سوال کرنے کی ہمت نہیں. اسی پریشانی کے عالم میں صحراؤں میں ایک جگہ نخلستان کے قریب ایک چھوٹا سا قافلہ اس کو نظر آیا اترا ہوا. خیمے لگے ہیں, کھانے تیار ہو رہے ہیں, سواری کے جانور. دل میں سوچا یہ شہروں سے دور جنگل میں قافلہ اترا ہوا, انہیں کیا پتا ہوگا مکے میں کیا ہوا مدینے میں کیا ہوا. نہ اس زمانے میں انٹرنیٹ ہے, نہ کوئی ڈش اینٹینا ہے, نہ کوئی موبائل ہے, نہ کوئی ای میل ہے, نہ کوئی فیس بک ہے, نہ کوئی ٹویٹر ہے, نہ کوئی اور فضول چیزیں. ان کو کیا پتا, ان کو نہیں, ان سے جا کے سوال کر لو. اتنا بھوکا ہے اتنا پیاسا, قریب پہنچا, خیمے کا پردہ ہٹا کے بھیک مانگنا چاہتا کہ پہلے ہی کوئی پردہ ہٹا کے باہر نکلا, اور اب جو نگاہ پڑی تو جان نکل گئی. دیکھا میرے سامنے علی ابن الحسین میرا چوتھا امام کھڑا, کربلا میں سجاد. ابن نمیر کون ہے؟ علی اکبر کے کلیجے میں برچی اتارنے والا, جس اکبر کو میں نے شہید کیا اس کا بڑا بھائی اس وقت میرے سامنے ہے. میں تو عرب کے عام آدمیوں سے ڈر رہا ہوں کہ مکے مدینے کی خبر سن کے سب میرے خون کے پیاسے ہیں. یہ تو خاص وہ ہیں کہ جن کے گھرانے کو کربلا میں میں نے شہید کیا. اب کیا کرے, اتنا قریب ہے کہ بھاگ بھی نہیں سکتا, اس کی سواری کا جانور بھی بھوک و پیاس سے مرنے والا. مگر چوتھے امام نے باہر آ کے ایک جملہ ایسا کہا کہ اس کے دل کو سکون ہوا, شاید مجھے نہیں پہچانا. کہا کہ اے مسافر, بڑا بھوکا لگ رہا ہے, بڑا پیاسا لگ رہا ہے, چہرے سے ظاہر ہو رہا, تیری سواری کا جانور بھی بڑا بھوکا پیاسا لگ رہا. آ میں تیرے لیے خزاں کا انتظام کرتا ہوں, آرام کا انتظام کرتا ہوں. غلاموں کو بلایا, کہا مہمان آیا, فوراً پانی کا انتظام کرو, کھانا دو اس کے سواری کو, کس چارے کا انتظام کرو, اسے خیمے میں لے جا کے سلا دو. اب یہ جملے سن رہا ہے, اطمینان ہوتا جا رہا, نہیں پہچانا نہیں پہچانا نہیں پہچانا, موقع اچھا, پیٹ بھی بھر لو, پیاس بھی بجھا لو, سواری بھی فریش ہو جائے. خیمے میں گیا, اتنے دن کا بھوکا اور پیاسا, کھانا کھایا اور نیند آ گئی. امام نے تو ویسے ہی کہا تھا بستر بچھا. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی, فریش ہو چکا. سوچا انہوں نے نہیں پہچانا, کہیں ان کا کوئی غلام نہ پہچان لے, موقع اچھا, اپنی حاجت پوری ہو گئی, نکل چلو یہاں سے. خیمے کا پردہ ہٹائے, دائیں بائیں دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. اپنا گھوڑا سامنے نظر آ گیا, بالکل گھوڑا بھی بالکل تازہ فریش. گھوڑے کی جانب دوڑا, ابھی بیٹھا نہیں تھا کہ ایک بار دیکھا کہ میرا چوتھا امام پھر باہر نکل کے آ رہا. کہا چوتھے امام نے فرمایا, جلدی بہت ہے, کہاں جا رہا, کیا مزید آرام نہیں کرے گا اور شام کا کھانا میرے ساتھ نہیں کھائے گا؟ اب برداشت نہ کر سکے. کہا فرزند رسول, آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں. امام نے کہا کہ ابن نمیر, کیا تجھے بھی کوئی بھول سکتا؟ پہلی نگاہ تیرے چہرے پر پڑی تھی اور میں نے تجھے پہچان لیا تھا. مولا آپ نے پہچان لیا تھا, پھر یہ کھانا, یہ پانی, یہ آرام کا انتظام. کہا کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے جیسا تم نے دل چاہا مہمان نوازی، آج تم اہل بیت کے دروازے پہ مہمان بن کے آئے، ہم اپنے گھر پہ آنے والے ہر مہمان کو وہی عزت دیتے ہیں۔ تڑپ کے کہا مولا ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے یزید مر گیا حکومت آپ کو دلواتا ہوں، حقارت کے ساتھ، اب دیکھا حقارت کے ساتھ، حکومت حکومت کے لالچ میں تیرے میں نے تیری مدد کی ہے، کیا میں کبھی اپنے اکبر کو بھول سکتا ہوں؟ باتیں مجھے کچھ اور کہنا تھی لیکن وقت پورا ہو گئے، صرف ایک جملہ، آقا حسین فرماتے ہیں کہ ابن نبیل جیسا ظالم بھی اگر مظلوم بن کر آ جائے اس وقت اس کی مدد کرنا، کیا ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے بزنس پارٹنر، شوہر اور بیوی، بھائی اور بہن جو روزانہ اکثر فٹبال اور جھگڑے ہو رہے ہیں؟ امام کی سیرت پہ میری آج آخری تقریر تھی، کل سے ولایت پہ جا رہا ہوں، ذرا سوچیے، آقا سجاد نے ابن نمیر سے جو جملہ کہا ہے وہ ہم سے بھی کہے، کیا میں اکبر کے قاتل کو بھول سکتا ہوں؟ کیا تمہارے اپنے جھگڑے خون علی اکبر سے بھی زیادہ قیمتی ہو گئے کہ سجاد کا کلمہ بھی پڑھتے ہو اور آپس میں اس انداز سے اختلاف؟ ابن نمیر بھی مہمان بن کے آیا تو دیکھو ہم نے اس کو کتنی عزت دی، وہ تو تمہارا بھائی ہے، وہ تو تمہاری بیوی ہے، وہ تو تمہارے سسرال والے ہیں، وہ تو تمہارے بزنس پارٹنر ہیں، اور نہ علی اکبر کا قاتل بھلانے والی چیز نہیں ہے، اپنے دل سے نہیں، عیسائی عورتوں سے پوچھئے، یہ روایت کا جملہ ہے مقتل کا، یہ اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ جب جا رہا ہے، الحمدللہ حرمین کی زیارت میں آپ لوگ حلب جاتے ہیں، رقہ جاتے ہیں، حلب کے علاقے سے شام میں داخل ہو رہا، یہاں زیادہ تر عیسائی رہتے ہیں، ایک عیسائی، عیسائیوں کی بستی ہے، انہیں حکم حاکم آیا مرد نئے کپڑے پہن کے سڑکوں پہ آ جائیں، عورتیں عید جیسے لباس پہن کے مکان کی چھتوں پہ بیٹھ جائیں۔ اب عورتوں کو تو پتا ہے کہ یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، ہمارا کیا تعلق، وہ تو تماشا دیکھنے آ کے بیٹھ گئیں۔ ایک بار دیکھا کہ ایک ایسا قافلہ آیا جس پہ نہ محملیں ہیں نہ ہماریاں ہیں، کچھ بیویاں بالوں سے چہرہ چھپائے بیٹھی ہیں، آگے آگے ایک نوجوان جس کے گلے میں توک اور ہاتھوں میں ایسی ہتھکڑی کہ اس کی کمر جھکی ہوئی ہے اس کے بوجھ سے، اور پھر نو کے نیزہ پہ کچھ سر نظر آ رہے ہیں۔ اچھا ایک ایک سر دیکھا، ایک ایک سر دیکھا، خاموش رہی، علی اکبر کے کٹے سر پہ نگاہ پڑ گئے، بے اختیار عیسائی عورت کی زبان پہ آیا، اللہ کرے اس جوان کی ماں مر چکی ہو۔ ام لیلہ نے جملہ سنا چونک کے سر اٹھایا، کہا کہ اس جوان کی ماں سے تجھے کیا دشمنی ہے کہ اس کے لیے بد دعا کر رہی ہے؟ وہ عیسائی تڑپ کے کہتی ہے بد دعا نہیں، میں تو سوچتی ہوں ہم غیر ہیں، ہم دشمن ہیں، ہم سے 18 سال کے جوان کا کٹا سر نہیں دیکھا جا رہا، ہائے اگر اس کی ماں زندہ ہوگی تو کس دل سے اپنے لال کا سر دیکھا ہو؟ کسی نے مجھ سے ایک بار پوچھا تھا، مولانا آپ جب یہ مسائل پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ آقا عباس کی ذرا سی فضیلت کم دکھا رہے ہیں، اکبر کے کٹے سر کو دیکھ کر عیسائی عورتوں نے یہ کہا تو عباس کے سر کو دیکھ کے کیا کہا؟ میں نے کہا عباس کا سر کسی نے دیکھا ہی نہیں، اکبر کا سر تو نو کے نیزہ پہ تھا نا، عباس کا سر تو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ 11 محرم کا قافلہ چلا، ایک سر ہے جسے 3 بار نیزے پہ بلند کیا گیا، وہ 3 بار زمین کربلا پہ گر گیا، عمر صاحب کو انعام لینے کے لیے جلدی ہے کوفہ جانے کی، خولی سے کہا کہ یہ سر اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے، اب یہ سر گھوڑے کی گردن میں بندھا، عجب راستے میں یہ گھوڑا گردن جھکا کے دوڑتا تھا، یہ کٹا سر زمین سے ٹکراتے ٹکراتے، بعد واقعہ کربلا مدینے میں کسی نے پوچھا مولا سجاد وہ کون سا کٹا سر تھا جو نو کے نیزہ پر نہ ٹھہرا؟ میرے مولا نے سر جھکایا، کہا وہ میرے چچا ابو الفضل عباس کا سر تھا. راوی نے کہا مولا وہ نوک نیزہ پہ کیوں نہ ٹھہرا، ہائے میرا چوتھا امام کلیجہ پکڑ لیا. سوال کرنے والے تو نے سوال نہیں کیا ہے، میرے کلیجے میں برشی اتاری ہے. تجھے کیا پتا میرا چچا کتنا غیرت مند تھا، جس نے گھر کے صحن میں بہنوں کے کھلے بالوں کو نہ دیکھا، آئے وہ نوکے نیزہ سے یہ منظر کیسے دیکھتا. محمد کی نواسیاں ہیں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، عباس یہ منظر کیسے دیکھتا. میری بہنیں نامحرموں کے مجمع میں بے مکنہ ہو چکی. خداوندہ باب الحوائج ابو الفضل عباس کی اس غیرت کا واسطہ، چادر زینب کے اس محافظ عباس کا واسطہ، ام البنین کے اس اعتماد اور بھروسے کا واسطہ، میرے عباس کو کوئی نہیں مار سکتا. آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کی، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو، دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. سب عذاب جنہوں نے اتنا گریا کیا، عباس کی ماں ام البنین، اکبر کی ماں لیلہ اور فاطمہ زہرا کی برکت سے ان کی تمام دعائیں سب ادا پر کھڑے ہونے سے پہلے قبول فرما. جس دین کے لیے قربانیاں دی گئی، ہمیں اس سیرت اہل بیت اور ولایت علی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تاجیل فرما.